إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. محترم حضرات، کسی بھی مذہب کی صداقت، اس مذہب کی تعلیمات اور تعلیمات پیش کرنے والے کی زندگی پر منحصر ہوا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء و رسل نے اپنی تعلیمات اور اپنی زندگیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے حقانیت کو منوایا. خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. قرآن نے یہ آپ کی یہ قول جو نقل کیا کہ قوم کے سامنے آپ نے اپنی نبوت سے قبل کی زندگی بھی رکھی کہ میں نے 40 سال کا لمبا عرصہ تمہارے اندر گزارا، میرا بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، تو میری اس 40 سالہ زندگی کے اندر کوئی ایک ایسی بات بتلاؤ جو میری تعلیمات کے منافی ہو، اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات ہو، کوئی حرکت ہو، کسی کے ساتھ دنیاوی معاملات کے اندر کوئی کمی بیشی کی ہو. اور کوئی بھی مخالفین میں سے آپ کی زندگی کے کسی ایک مرحلہ پر بھی انگلی کا اشارہ نہ کر سکا. اور اسی طرح تمام انبیاء کی زندگیاں یہ امت کے لیے، لوگوں کے لیے نمونہ اور اسوہ ہوا کرتی ہیں، جو انتہائی پاک اور صاف ہوا کرتی ہیں. اور نبوت سے قبل کی زندگیاں بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کی بالکل صاف اور بے داغ رکھا کرتے ہیں. اب آپ کو میڈ ان انگریز، اس کا جو نبی ہے، اس کے حالات بھی تھوڑے سے بتلاتے ہیں کہ اس کی زندگی کیسی تھی، اور اس کی زندگی سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا یہ اس قابل تھا کہ اس کو نبی تو دور کا درجہ، ایک عامی مسلمان کا بھی اس کو درجہ اور حیثیت دی جائے. غلام احمد، نام اس کا غلام احمد تھا، باپ کا نام غلام مرتضی اور دادا کا نام عطا محمد اور والدہ کا نام چراغ بی بی اور گسیٹی. گسیٹی کے نام سے مشہور تھی، چراغ بی بی اس کی ماں کا نام. خاندان کے بارے میں مرزا صاحب کے اپنے مختلف اقوال ہیں. ایک بار فرماتے ہیں کہ جناب، میں تو قوم مغل سے تعلق رکھتا ہوں اور سمرقند سے ہمارا خاندان آیا تھا. دیکھیے کتاب البریہ صفحہ نمبر 134 از مرزا. اور دوسری جگہ یہ کہتے ہیں، ابھی یہ کہا کہ ہم مغل قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور سمرقند سے آئے تھے، اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ ہم ایرانی ہیں۔ آج تک تو میں یہی سمجھتا رہا کہ ہم اور مغل ہیں، سمرقندی ہیں، لیکن اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتلایا کہ ہم تو ایرانی ہیں۔ اب مجھے پتا چلا کہ ہم ایرانی ہیں۔ دیکھیے حاشیہ 40 صفحہ 17 از مرزا، اور تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم چینی لوگ ہیں۔ دیکھیے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 200، اور ایک مرتبہ بولے کہ میرے قبیلے کی کچھ عورتیں بنی فاطمہ میں سے ہیں، یعنی عورتوں کی طرف سے میرا نسب نامہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ دیکھیے زمیمہ حقیقت الوحی صفحہ 77 از مرزا غلام احمد قادیانی، اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میرا خاندان اولاد اسحاق علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ دیکھیے تحفہ گولڑویہ صفحہ 29، جب اس سے پوچھا گیا کہ جناب آپ جتنی بار آپ نے اپنا نسب بتلایا، اپنا خاندان بتلایا، یہ مختلف کیوں ہے؟ تو اس کا جب کوئی جواب نہ آیا تو کہنے لگا اس کی مجھے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے سوائے وحی کے، اور کوئی بھی نہیں، یہ تو وحی کے ذریعے مجھے بتلایا جاتا، میں کہہ دیتا ہوں، ورنہ اور دلیل میرے پاس کوئی بھی نہیں۔ دیکھیے تحفہ گولڑویہ صفحہ 29 مرزا قادیانی۔ اب اندازہ کیجئے جس آدمی کو اپنے خاندان کا ہی پتہ نہ ہو، پانچ اپنی ذاتیں بدلے اور ہر بار کبھی اپنا خاندان کسی کو بنائے، کبھی کسی کو، تو وہ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو ایک سنجیدہ آدمی بھی قرار دیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ یہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف سے آیا ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوتا، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، تو تسلیم کر لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو مرزا قادیانی کی باتوں کے اندر اختلاف آپ نے دیکھ لیا، دوسری باتیں تو دوسری رہی۔ اپنا خاندان بتلاتے وقت ہر مرتبہ اس نے الگ خاندان بتلایا، الگ اپنے آپ کو اس نے شو کیا، اور جو اپنے خاندان کو بدلتا ہے، اگر اس کے بارے میں فرمان الہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بتلا دیا جائے، جو اپنا خاندان بدلتا ہے، دوسرے کا نسبت کرتا ہے، تو اس کا بھی انجام دیکھ لیجئے، حدیث آپ کے سامنے ہوگی۔ اور اسی طرح پیدائش کے بارے میں، ویسے تو یہ مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کے پسماندہ گاؤں قادیان میں پیدا ہوا۔ تاریخ پیدائش کے اندر اس کے خود کئی قول ہیں، یا ان کے بیٹوں کے مختلف قول ہیں، کبھی کہتے ہیں 1835 میں پیدا ہوا، کبھی کہتے ہیں 1836 میں، کبھی 1839 اور کبھی 1840، یہ مختلف ان کے اقوال ہیں۔ تو چونکہ تاریخی طور پر کوئی اس کا حافظہ ایسا مضبوط نہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو کوئی تاریخ یاد ہو، بلکہ تاریخ کے اندر یہ بار بار غلطیاں کیا کرتا تھا، اس لیے مختلف اقوال یہ بتلائے گئے ہیں۔ کبھی کہہ دیا کہ یہ 35 ہے، کبھی 36 ہے، کبھی 39 ہے، کبھی 40 ہے۔ تو تاریخ کے اعتبار سے اس کی عجیب و غریب جو غلطیاں ہیں وہ بھی سننے کے قابل ہیں کہ تاریخی طور پر اس کا کتنا مطالعہ تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ آپ کے باپ جو ہے آپ کی ولادت کے چند ہی دنوں کے بعد وفات پا گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش کے چند دنوں کے بعد وفات پا گئے، حالانکہ ایک دوسری تیسری والے بچے بھی جانتے ہیں کہ آپ کے باپ کی وفات جو آپ کی پیدائش سے پہلے ہوئی ہے۔ تو یہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے چند ایام کے بعد باپ وفات پا گئے۔ دیکھیے پیغام صلح صفحہ نمبر 19 از غلام احمد قادیانی، اور اسی طرح ایک اور بھی ان کا تاریخی مطالعہ سن لیجیے۔ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیٹے تھے، اور تمام کے تمام وہ وفات پا گئے. یہ آپ نے آج سنا ہوگا کہ نبی کے 11 بیٹے, کیونکہ آج تک نہ کسی نے یہ کہا ہے نہ کسی نے لکھا ہے. تمام دنیا جانتی ہے کہ آپ کے صرف 4 بیٹے تھے, طیب, طاہر, قاسم اور ابراہیم. طیب, طاہر اور قاسم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے, اور ابراہیم جو ہے ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے. تو مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کے 11 بیٹے تھے, پتہ نہیں انہوں نے کہاں پڑھ لیے اور کہاں سن لیے. اور اسی طرح ایک بار لکھتے ہیں کہ ولد ماؤد وہ اسلامی چوتھے مہینے میں پیدا ہوئے, جو کہ سفر کا مہینہ ہے. والد ماؤد اسلام کے چوتھا مہینہ جو اس میں پیدا ہوئے, جو کہ سفر ہے. حالانکہ سفر دوسرا مہینہ یا چوتھا مہینہ, ہر ایک جانتا ہے کہ محرم سفر دوسرا مہینہ ہے, چوتھا مہینہ جو وہ ربیع الاول ہے. تو حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ اسلام کا جو اسلامی لحاظ سے چوتھا مہینہ یعنی سفر اس میں پیدا ہوئے. دیکھیے تریاق القلوب صفحہ نمبر 33, یہ تاریخی مطالعہ حضرت صاحب کا آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ کیسے کتنی تاریخ ان کی پختہ ہے اور کیسے تاریخی طور پر ان کا علمی ضبط ہے. اور اسی طرح نبوت بھی ان کی بڑی تدریجن اور ترقی کے ساتھ ہوتی گئی, کیونکہ جب انگریز نے دیکھا کہ یہ ہمارا بنایا ہوا ریموٹ کنٹرول نبی جو ہے اس کو ترقی دینی چاہیے, چونکہ انگریز کا بنایا ہوا یہ نبی تھا, تو اس نے بھی اس کو تدریجن ایسا ایسا ترقی دی ہے جس طرح کہ دنیا کے عہدوں کو وہ ترقی دیا کرتے ہیں. مثلا پہلے کہ کانسٹیبل ہے تو پھر بعد میں اس کو ترقی دے کر حوالدار بنا دیا, حوالدار کے بعد اس کو اے ایس آئی بنا دیا, پھر سب انسپیکٹر, پھر انسپیکٹر, پھر ڈی ایس پی, اس کے بعد ایس پی, پھر ایس ایس پی, اس طرح ڈی آئی جی. یہ تمام عہدے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. تو اس نبی کے عہدے بھی انہوں نے تدریجن ایسا ایسا تبدیل کرتے 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 پھر نبی تک پہنچایا ہے. کیسے کہ پہلے ایک عام عالم بنا دیا, پھر مناظر بنایا, پھر مصنف بنایا, پھر اس کے بعد محدث بنا دیا, پھر ساتھ ہی مجدد بن گیا, مجدد کے بعد پھر مہدی بن گیا, مہدی سے بعد پھر مسیل مسیح بن سے بعد میں ذلی طور پر محمد رسول اللہ بن گیا, اور پھر اس کے بعد عین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بن گیا, اور آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء سے افضل بن بیٹھا. یہ تدریج آہستہ آہستہ اس کے نبوت کے مختلف مدارج. چنانچہ اب خود اس کی زبانی سنیے کہ یہ کون کون سے مراحل طے کرتے کرتے نبوت کے درجوں کو پہنچا ہے. تو پہلے اس نے یہ اعلان کیا کہ یہ صرف مجدد ہے. یہ 1885 کی بات ہے کہ مرزا نے اعلان کیا 1885 میں کہ بھی میں صرف مجدد ہوں, اور 1891 میں ترقی کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیا کہ مہدی المعود, میں مہدی معود ہوں جس کا وعدہ کیا گیا ہے حدیث میں کہ مہدی آنے والا میں وہ ہوں. اور پھر اسی سال کے آخر پر کہنے لگا نہیں بھی نہیں, انا مسیح المعود, میں تو مسیح معود ہوں, اور مسیح معود ہوں لیکن میں نبی کا تابع ہوں, اتباع میں نبی کی کرتا ہوں. اور اس کے بعد 1991 کے اندر مستقل نبی بن بیٹھا, اور صرف نبی نہ بلکہ تمام انبیاء اور مرسلین سے بھی افضل بن بیٹھا. ابتدا میں اس کی تعلیمات کو اور اس کی تحریرات کو دیکھا جائے تو یہ خود اس بات کا قائل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہوگی, آج آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. چنانچہ پہلے اول اس کا اقرار یہ تھا کہ انا اعتقد کل ما یعتقد اہل السنۃ, میرا عقیدہ وہی ہے جو تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے, اور میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے آپ کے بعد وہ کافر اور کاذب ہے. یہ مرزے کے اپنے کلام ہے, اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ رسالت جو شروع ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گئی. جی مرزے کے اپنے کلام میں دیکھیے، اعلان غلام بے تاریخ 12 اکتوبر 1891، اور یہ درج ہے تبلیغ رسالہ جلد 2 صفحہ 2 پر. اسے یہ اس کے اپنے کلام سے یہ صاحب اس نے اقرار کیا کہ میں وہی عقیدہ رکھتا ہوں جو تمام اہل سنہ رکھتے ہیں. کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی بھی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر اور کاذب ہوگا. اور میں یہ بھی ایمان رکھتا ہوں کہ رسالت جو آدم علیہ السلام سے شروع ہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہو گیا. پہلے تو یہ اقرار کر لیا اور پھر تھوڑی سی ترقی کرتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ بھی میں نبی تو نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کلیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مجدد بنا دیا ہے. کیا مطلب؟ آپ کی نبوت تو قدیم ہو گئی ہے، وہ لوگ بھول گئے ہیں، میں اسی شریعت کو دوبارہ تجدید کرنے کے لیے نیا آیا ہوں، میں نبی نہیں ہوں. مطلب یہ تھا کہ نبی بالقوا ہوں، نبی بالفعل نہیں ہوں. تو کچھ دیر بعد یہ دعویٰ کر دیا، جیسا کہ حمامت البشریٰ صفحہ 99 پر غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ میں نبی بالقوت ہوں، نبی بالفعل نہیں ہوں. یعنی حقیقت میں نبی نہیں ہوں، لیکن قوت اور طاقت اور اختیارات کے اعتبار سے جس طرح نبی کو قوت ہوتی ہے کہ نیا دین پھیلانا اور اس کے آگے اشاعت کرنا، یہ تمام چیزیں مجھے عطا کی گئی. اور ایک بار یہ لکھتا ہے کہ میں ایک نیا نبی ہوں لیکن ناقص ہوں، کامل نہیں ہوں. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ کامل تھے، لیکن میں صرف ناقص ہوں. گویا کہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ امتوں نبیوں کے درمیان اور امتوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت ہوں، ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف نبی ہیں، تو درمیان میں ایک طرف امتیں اور ایک طرف نبی ہیں، اور میں درمیان میں پل کا کام دیتا ہوں، یعنی میں واسطہ اور ذریعہ ہوں. یہ دیکھیے اس کی کتاب ازالۃ الاوہام صفحہ 529. تو یہ تمام دعوے ابتدا میں یہ کرتا رہا کہ کبھی کہ پھر اس کے بعد اس دعوے پر پہنچا کہ انی انا اول مسیح الذی اخبرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وہ مسیح ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی. نبی نے جو خبر دی نا کہ ایک مسیح آئے گا، میں وہ ہوں. یہ دیکھیے اس کی کتاب ازالۃ الاوہام صفحہ 83. اور آخر میں پھر اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری روح کو قبض کر لیا اور پھر مجھے نبی بنا کر بھیج دیا. پہلے میں ایک عام انسان تھا، مجھے قبض کر لیا، اپنے پاس بلا لیا، اور وہاں سے پھر آسمانوں سے دوبارہ مجھے نبی بنا کر پھر زمین پر بھیج دیا. اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میری نبوت پر اتنی آیات اور اتنی دلائل ہیں جو 3000 سے زیادہ ہیں. 3000 سے زیادہ آیات میری نبوت پر دلالت کرنے والی ہیں. دیکھیے تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 68 از غلام قادیانی. یہ تھے کہ پہلے دعوے کیا تھے اور اس کے بعد فوراً اب کس طرف آ رہا ہے، یہ اس کی زندگی. اور اسی طرح ختم نبوت کے بارے میں پہلے اس کا عقیدہ کیا تھا. پہلے یہ کہتا تھا کہ جو بھی دعویٰ کرے نبوت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہوگا، وہ کافر ہوگا، وہ خبیص ہوگا. یہ اس نے خود پہلے کہا. جس طرح کہ دیکھیے حوالے کے لیے انجام عاصم صفحہ 28 غلام قادیانی. اور اسی طرح اس نے یہ بات بھی کہی کہ ہم لعنت کرتے ہیں ہر اس آدمی پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے. دیکھیے اعلان غلام مندرج فی تبلیغ رسالت جلد 6 صفحہ 2. اور اسی طرح اور بھی اس کے بہت سے اقوال جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے اس نے یہ کہا کہ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگی، اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے، لیکن بعد میں خود ہی یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا. اب یہ اپنی زبانی اپنی تحریرات کی وجہ سے یہ خود اپنے آپ کو کافر اور مرتد اور مسلمہ کذاب کا بھائی بنا رہا ہے؟ اسی طرح اس کی باقی زندگی کے مختلف مراحل کو دیکھا جائے، مختلف زندگی کے لیل و نہار کو دیکھا جائے، تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ اس کو ایک عامی انسان کا درجہ دینا وہ بھی درست نہیں ہے، چیزا اس کو ذل نبی یا نبی یا مسیح معود یا مہدی معود کا اس کو لقب دیا جائے۔ چنانچہ اب دیکھیے کہ اس کے حالات زندگی کے اندر یہ کیسے کیسے کا کردار اور اخلاق ہوا کرتا تھا۔ تو یہ اپنے ایک مریض کو خط لکھتا ہے، چنانچہ اس خط کے میں الفاظ اسی کی زبانی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ محبی محمد حسین صلی اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے، آپ اشیاء خود خرید دیں اور ایک بوتل ٹانک وائن کی بھی پلومر کی دکان سے خریدیں، مگر ٹانک وائن چاہیے، اس کا لحاظ رہے، باقی خرید و سلام۔ حوالہ دیکھیے خطوط امام بنائے بنام غلام صفحہ 5۔ کیا مطلب تھا؟ بعد میں تحقیق کی گئی، وہ پلومر دیا جس کی دکان کے بارے میں کہا تھا کہ اسی سے دکان سے یہ مجھے خرید کر ایک بوتل جو ہے ٹانک وائن کی بھیجنی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ ٹانک وائن کیا چیز ہے، تو اس دکاندار پلومر نے بتلایا کہ یہ ایک قسم کی طاقتور اور نشہ دینے والی شراب ہے جو ولایت سے سربند بوتلوں میں آتی ہے، یعنی بند بوتلوں میں آتی ہے جو سیل بند ہوتی ہیں، اور اس کی قیمت 5.5 روپے ہے۔ اس دور کے 5.5 روپے فی بوتل کی یہ قیمت ہے۔ یہ دیکھیے تفصیل کی 21 دسمبر 1929، سودائے مرزا، صفحہ 39، حاشیہ۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ یہ شراب انتہائی قسم کی جو قیمتی اور طاقتور نشہ دینے والی شراب تھی، وہ مرزا اپنے آدمی کو بھیج کر اپنے ایک دوست کے ہاتھ سے منگوا رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح نبوت کا دعویٰ ہے اور دوسری طرح شراب کے بنگڑے ہیں۔ اور اسی طرح یہ فینی نبی تھا، افیون جو اس کو استعمال کرتا تھا، چنانچہ خود کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نا، یہ ان کا ایک جو بڑا چہیتا مرید ہے محمود احمد، وہ لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے تریاق الہی دعا خدا تعالی کی ہدایت کے متحت بنائی۔ تریاق الہی ایک دعا، تریاق الہی دعا خدا تعالی کی ہدایت کے متحت بنائی، اور اس کا ایک بڑا جز افیون تھا، اور یہ دعا کسی قدر اور افیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول یعنی حکیم نور الدین جو اس کا پہلا خلیفہ تھا کو حضور نے 6 ماہ سے زائد تک دیتے رہے۔ حضور سمرا مرزا قادیانی، کہ مرزا قادیانی نے یہ جو افیون ڈال کر اپنے پہلے ہونے والے خلیفہ کو جو دعائی دی ہے 6 ماہ تک اس کو دیتے رہے، اور خود بھی وقتاً فوقتاً مختلف امراض کے دوروں کے وقت استعمال کرتے رہے۔ یہ جو خالص افیون ڈال کر انہوں نے دعا بنائی تھی، اپنے پہلے ہونے والے خلیفہ کو بھی دیتے رہے، اور جب کبھی بیماری کے دورے وغیرہ پڑتے تو خود بھی استعمال کر لیا کرتے تھے۔ حوالہ دیکھیے مضمون میاں محمود احمد، اخبار الفضل، جلد 17، نمبر 4، مورخہ 19 جولائی 1929، یہ اخبار ہے الفضل، اس کے اندر یہ ان کے شاگرد کا یا ان کے انتہائی قریبی مرید ہے میاں محمود احمد، ان کا بیان ہے۔ اور اسی طرح اس کی زندگی کے کہ کس قدر ان کے اندر شرم و حیا تھی، وہ بھی دیکھیے خود بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اپنی پیدائش، اب دیکھیے اپنی پیدائش بیان کر رہا ہے کہ جیسے خود دیکھ رہا تھا۔ کہتا ہے کہ اپنی ماں، میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، یہ اپنی پیدائش بیان کر رہا ہے مرزا صاحب، کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیڑ سے نکلی تھی اور بعد میں میں اس کے بعد نکلا، میرا سارا اس کے پاؤں میں تھا، میرا سارا اس کے پاؤں میں، یعنی پہلے لڑکی پیدا ہوئی بعد میں میں پیدا ہوا، اور حالت کیا تھی کہ میرا سارا اس کے پاؤں میں تھا۔ یہ حوالہ دیکھیے تریاق القلوب صفحہ 379 مصنف مرزا قادیانی۔ شاعر نے ٹھیک کہا، دیکھ اور بے شرم بھی عالم عالم میں ہوتے ہیں، مگر سب پر سبقت لے گئی یہ بے حیائی آپ کی۔ اور اسی طرح زنا کی بھی اس کو عادت تھی، چنانچہ دیکھیے کہ اب میاں محمود احمد جو ان کا وہ قریبی شاگرد بھی ہے اور قریبی ان کا مرید بھی ہے، وہ میاں محمود احمد نے اپنے خطبہ میں لاہوری گروپ کی طرف سے لگائے گئے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک خط جس میں اس نے تسلیم کیا ہے کہ وہ اسی کا لکھا ہوا ہے، اس پر یہ تحریر کیا ہے کہ حضرت مسیح معود، مسیح معود سمرا مرزا قادیانی، کہ حضرت مسیح معود ولی اللہ تھے اور ولی اللہ کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ میاں محمود احمد جو ان کے انتہائی قریبی مرید ہیں وہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت مسیح معود ولی اللہ تھے اور ولی اللہ کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں، اگر انہوں نے کبھی زنا کر لیا تو اس میں کیا حرج ہوگا۔ پھر لکھا ہے کہ ہمیں حضرت مسیح معود پر اعتراض نہیں کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے، ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے، موجودہ خلیفہ سے مرزا محمود احمد، ہمیں اعتراض ان پر ہے کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتے ہیں۔ دیکھیے والا خطبہ میاں محمود احمد خلیفہ قادیان مرزا اخبار الفضل، تاریخ 31 اگست 1938۔ اور اسی لیے تصباب کو دیتے ہوئے مولانا ظفر علی خان فرماتے تھے، نبوت بھی رسیلی ہے پیغمبر بھی رسیلا ہے، کہ نبوت بھی ان کی رسیلی اور پیغمبر بھی رسیلا۔ اور اسی طرح چوری کی بھی عادت تھی، اس نبی صاحب کو چوری کی بھی عادت تھی، چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے والدہ صاحبہ نے ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح معود تمہارے دادا کی پینشن جو 700 روپے وصول کرنے کے لیے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا، جب آپ نے پینشن وصول کر لی تو آپ کو فسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا۔ کون؟ یہ مرزا امام الدین، یہ مرزا صاحب کو فسلا کر باتوں میں لگا کر کہیں باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح معود شرم سے گھر واپس نہیں آئے۔ دیکھیے سیرت المہدی جلد اول صفحہ 34 از مرزا بشیر احمد بن مرزا غلام قادیانی، یہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا لکھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ والدہ نے بھیجا میرے باپ یعنی مرزا صاحب کو کہ وہ پینشن باپ کی وصول کر لائے، تو 700 روپیہ تھا اس دور کا اور یہ ان کو مل رہا تھا وہ جو انگریز کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اور یہ جنگوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف اسلحہ دینے کی وجہ سے یہ ان کو انعام مل رہے تھے باپ کو، ان کے باپ کو پینشن کی صورت میں، تو یہ لینے کے لیے گیا 700 روپیہ۔ تو یہ 700 روپیہ اس دور کا آج لاکھوں روپے کے برابر ہوگا۔ تو یہ امام الدین کے پھسلانے پر مرزا صاحب نے وہ ایک دن کے اندر تمام اڑا بھی دیا، اور اس کے بعد یہ ڈرتا گھر نہیں آیا، پھر بھاگ گیا اور آگے جا کر سیالکوٹ کی عدالت کے منشی لگ گیا۔ اور اسی طرح مرزا قادیانی جو ہے اس کو رشوت کی بھی عادت تھی۔ کیسے؟ اور رشوت جو ہے جو ہر معاشرے کی بدترین لعنت ہے، ہر معاشرے کی اخلاقی اقدار کو پامال کر دیتی ہے۔ مرزا قادیانی بھی جو پکا رشوت خور تھا، چنانچہ دیکھیے اب کہتا ہے کہ مرزا احمد علی شیعی اپنی کتاب دلیل العرفان میں لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ منشی غلام احمد عمر تسری نے اپنے رسالہ نکاح آسمانی کے راز ہائے پنہائی میں لکھا تھا کہ مرزا نے زمانہ محرری میں خوب رشوتیں لی. زمانہ محرری سے مراد جب یہ منشی ہوتا تھا سیالکوٹ کی عدالت میں، اس وقت سے خوب رشوتیں لی. یہ رسالہ مرزا کی وفات سے 8 سال پہلے 1900 میں شائع ہو گیا تھا، مگر مرزا قادیانی نے اس کی تردید نہیں کی. اگر یہ جھوٹا ہوتا، یہ ان کے خلاف الزام ہوتا، تو یہ ضرور اس کی تردید کرتا کہ یہ مجھ پہ الزام ہے، جھوٹ ہے، میں نے کبھی رشوت نہیں لی. اس کے مرنے سے 8 سال پہلے یہ رسالہ چھپا جس کے اندر یہ لکھا گیا کہ اس نے اپنے زمانہ محرری کے اندر خوب رشوتیں لی ہیں. اور اسی طرح مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹ نے مناظرہ روپڑ میں جو 21-22 مارچ 1932 میں ہوا، ہزار ہار لوگوں کے مجمع میں یہ بیان کیا کہ مرزا نے سیالکوٹ کی نوکری میں رشوت ستانی سے خوب ہاتھ رنگے، اور یہ سیالکوٹ ہی کی ناجائز کمائی تھی جس نے مرزا نے 4000 روپیہ کا زیور اپنی دوسری بیگم کو بنوا کر دیا. یہ دیکھیے روداد مناظرہ روپڑ، مطبوعہ کشن سٹیم پریس، جلندر، صفحہ 35. اب اس سے ثابت ہوا کہ یہ نبی صاحب یہ رشوت بھی خوب لیا دیا کرتے تھے. اور اسی طرح عقلی طور پر یہ مخبوط الحواس نکلے. کیسے؟ کہ ایک دفعہ مرزا صاحب اور سید محمد علی شاہ تلاش روزگار کے خیال سے قادیان سے باہر نکلے، کلا نور کے قریب ایک نالے سے گزرے تو مرزا صاحب کی جوتی کا ایک پاؤں نکل گیا، مگر اس وقت تک نہیں معلوم نہ ہوا جب تک وہاں سے بہت دور جا کر اس کو یاد آیا. یہ ان کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ جناب کا جوتا اتر گیا، نالے میں گر گیا اور حضرت صاحب کو پتہ نہیں چلا، کافی دور جا کر ان کو پتہ چلا کہ میرا جوتا اترا ہوا ہے. حوالہ دیکھیے حیات النبی جلد 1 صفحہ نمبر 58، آج یعقوب علی قادیانی. تو جس کا یہ حال ہو، اس کا پاؤں سے جوتا نکل کر گر جائے اور اس کو کافی دور جا کر پتہ چلے، تو معلوم ایسے ہوتا کہ افیون کو زیادہ خالی ہوگی، اس لیے ہوش و حواس کم نہیں ہوگی. اور اسی طرح اور بھی اس کا عجیب واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کو میٹھا کھانے کی بڑی عادت تھی، اور ساتھ ایک بیماری بھی تھی، بول پیشاب بہت زیادہ آتا تھا. چنانچہ انہوں نے ایک جیب کے اندر مٹی کے ڈھیلے ڈالے ہوتے تھے مٹوانی کرنے کے لیے، اور دوسرے میں گڑ ڈالا ہوتا تھا. تو کبھی کبھی جناب ایسے کر لیتے کہ گڑ کے ساتھ مٹوانی کر لیتے اور مٹی کے ڈھیلے جو ہے مٹوانی والے منہ میں ڈال لیتے. یہ ان کے معجزات بیان ہو رہے ہیں کہ اتنے سادھو تھے کہ گڑ کے ساتھ مٹوانی اور مٹوانی کو گڑ کی جگہ کھا لیا کرتے تھے. اور اسی طرح ایک اور بھی ان کا معجزہ آپ سن لیں. کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا بیٹا لکھ رہا ہے، مرزے کا اپنا بیٹا بشیر احمد قادیانی، وہ لکھ رہا ہے سیرت مہدی حصہ 2 صفحہ 58 پر. کہتا ہے کہ بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لیے گرگابی جوتا لے کر آتا، تو آپ بسا اوقات دایاں پاؤں بائیں میں ڈال لیتے اور بایاں دائیں میں. چنانچہ اس تکلیف کی وجہ سے آپ دیسی جوتا پہنتے تھے، کیونکہ وہ جو گرگابی جوتا ہے وہ دایاں بائیں میں بایاں گاؤں میں تو نہیں تو ڈالا جا سکتا، تکلیف ہوتی ہے. تو جناب کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ سیدھا کون سا ہے الٹا کون سا ہے، اس لیے عام موچیوں سے یہ سادہ سا جوتا جو دایاں بایاں پاؤں ایک دوسرے میں ڈال لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے سادہ جوتا بنوایا کرتے تھے. ایک اور بھی معجزہ سنتے جائیں. چنانچہ انہیں کا بیٹا بشیر احمد قادیانی وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اسی طرح کھانا کھانے کا یہ حال تھا کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو اس وقت پتا لگتا ہے کہ کیا کیا کھا رہے ہیں، جب کھانا کھاتے کھاتے کوئی کینکری وغیرہ کا ریزہ دانتوں کے نیچے آ جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کیا کھا رہے ہیں. ہاں جب کھاتے کھاتے تو کینکری وغیرہ کہ روڑ وغیرہ منہ میں آ جائے، داڑوں کے نیچے کرچ کرچ کرے، تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کچھ کھا رہے ہیں. تو جس کو یہ نہ پتا ہو کہ ہم کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں، اور منہ سے پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیا نکال رہے ہیں کیا نہیں نکال رہے، تو وہ نبی بنا بیٹھا ہے، کیسا نبی ہے. اور اسی طرح اگر ان کی کلام سنیں اور بعض زبانیں سنیں کہ کیسے یہ کلام کیا کرتے تھے کہ کیا یہ نبی کو یہ زیب ہے. مثلا ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جھوٹے آدمی کی یہ نشانی ہے, یہ مرزے کی اپنی کلام ہے, کہ جھوٹے آدمی کی یہ نشانی ہے کہ جہلوں کے روبرو تو بہت لاف گزاف مارتے ہیں مگر جب کہ دامن پکڑ کر پوچھے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ تو جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے ہیں. یہ مرزا صاحب کی کیسی فصیح اور بلیغ ہے, کیسی سنجیدہ کلام ہے. حوالے کے لیے دیکھیے حیات احمد جلد اول اور صفحہ 25. اور اسی طرح ایک جگہ لکھتے ہیں کہ آریوں کا جو خدا ہے وہ ناف سے 10 انگلی نیچے ہے. سمجھنے والے سمجھ لیں. کیا کہتا ہے؟ آریوں کا جو خدا ہے ناف سے 10 انگل نیچے ہے. سمجھنے والے سمجھ لیں. دیکھیں چشمہ معرفت صفحہ 116. یہ نبی کی کلام آپ کو سنا بیان کی جا رہی ہے. ایسے نبی کی کیسے مہذب کلام ہے. اسی طرح ایک جگہ لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کی بیوی کے رحم پر مور لگا دی. تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 13 مصنف مرزا قادیانی. یہ تھا کہ مرزا کی کلام جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, جو ایک عامی بزاری کی زبان بھی ایسی نہیں ہوتی. اور اسی طرح جھوٹ بولنے کی عادت تو تھی, تو بات بات میں اس کے جو جھوٹ ہے وہ کئی ثابت ہیں. تو ایک بڑا جھوٹ تو وہی جو آج تک تمام جو لوگ دیکھ رہے ہیں. چنانچہ اس نے اپنے تذکرہ صفحہ نمبر 536 پر لکھا تھا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں. یہ اس نے پیشین گوئی کی تھی کہ مجھے یہ وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا ہے کہ میں مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں. لیکن مرا کہاں ہے؟ نہ مکہ میں نہ مدینہ میں, بلکہ 26 مئی 1908 کو برانٹھر روڈ لاہور کے آمدیہ بلڈنگ کے ٹٹی خانہ میں لیٹرین کے اندر مرا. اور کہتا کہ میں مکہ یا مدینہ میں مروں گا. اور پھر وہاں سے اس کی لاش کو اٹھا کر ٹرین کے ذریعے قادیان پہنچایا گیا. پھر وہاں جہاں پیدا ہوا تھا اسی زمین کے اندر, گندی زمین کے اندر دفن کر دیا گیا. تو یہ باقی جو اس کے جھوٹ ہے کلام کے اندر تعارض اور بعض بعض جھوٹ وہ تو ہے ہی. اور یہ اس کی پیشین کو بھی دیکھ لیجئے کہ کہتا تھا کہ مروں گا مکہ یا مدینہ میں, اور مرا کہاں؟ لاہور کی لیٹرین میں. اور اسی طرح اس کی زندگی کے طریقے کار, ایک اور بھی اس کا ایک انوکھا معجزہ سن لیجئے. تو ان کا جو مفتی ہے جو ہے ان کا قادیانی کا محمد صادق, وہ ان کے ذکر حبیب صفحہ نمبر 34 پر, ذکر حبیب سمراج مرزا قادیانی یہ ان کا حبیب ہے, ان کا تذکرہ ذکر حبیب صفحہ 34 پر مفتی محمد صادق لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت 2 یا 3 گھنٹے کے قریب حضور بالکل علیحدہ اندر سے کنڈی لگا کر اس میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اس سے مراد لیٹرین, کہ ہم نے ان کے لیے ایک لیٹرین بنائی تھی. تو دوپہر کے وقت تین گھنٹے کنڈی لگا کر اندر بیٹھے رہتے تھے, دن وہاں لگتا ہے. اس لیے آخری وقت بھی لیٹرین کو نصیب ہوئی. اور اسی طرح ذہنی ان کا کتنی عقل و شعور کے مالک تھے, وہ بھی سیرت مہدی حصہ اول صفحہ نمبر 138 انہی کے بیٹے بشیر احمد قادیانی کی زبانی سنیے. کہتے ہیں چونکہ مرزا صاحب ملازمت کو پسند نہیں فرماتے تھے, اس واسطے آپ نے مختاری کے امتحان کی تیاری شروع کر دی اور قانون کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا, پر امتحان میں کامیاب نہ ہوئے. یہ بیٹا اپنے باپ کی سیرت لکھ رہا ہے کہ مختاری کا امتحان دیا لیکن امتحان میں پاس نہ ہو سکے, ہو سکے فیل ہوئے. تو کیسا نبی ہے جو فیل ہو جائے؟ تو جو نبی فیل ہو جائے اس کی امت کا کیا حال ہوگا؟ اور مزید ڈاکٹر محمد اسماعیل وہ فرماتے ہیں کہ مسیح معود جب کوئی نظم لکھتے اور ایسے موقع پر کسی اردو لفظ کی تحقیق منظور ہوتی تو بسا اوقات حضرت ام المومنین سے اس کی بابت پوچھتے. ام المومنین سے مراد اپنی بیوی, یعنی اپنی بیوی سے اگر کوئی اردو میں نظم لکھنی ہوتی, کوئی لفظ سمجھ نہ آتا, اس کے معنی مشکل ہوتا, تو وہ اپنی بیوی سے اس کا معنی پوچھ لیتے. تو یہ دعویٰ نبوت کا اور شاگردی بیگم صاحبہ کی، کیسا نبی ہوا. اور اسی طرح تماشائی تھیٹر بھی کبھی کبھی دیکھ لیا کرتے تھے حضرت صاحب، نبی صاحب کبھی کبھی تھیٹر میں بھی چلا جایا کرتے تھے. چنانچہ دیکھیے ذکر حبیب صفحہ 18، مصنف مفتی محمد صادق، محمد صادق مرزائیوں کے جو بہت بڑے مصنف اور مفتی ہیں، وہ ذکر حبیب یعنی مرزا قادیانی کا ذکر تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا نام نہاد صحابی مفتی محمد صادق قادیانی بیان کرتا ہے، ایک شب 10 بجے کے قریب میں تھیٹر میں چلا گیا جو مکان کے قریب ہی تھا، اور تماشا ختم ہونے پر 2 بجے رات کو واپس آیا. صبح منشی ظفر احمد نے میری عدم موجودگی میں حضرت صاحب کے پاس میری شکایت کی کہ مفتی صاحب رات کو تھیٹر دیکھنے چلے گئے تھے، تو حضرت صاحب نے فرمایا ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے. شکایت کی کہ ہمارے جو مفتی صاحب وہ تھیٹر دیکھنے چلا جاتے ہیں، تو مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم بھی ایک دفعہ چلے گئے تھے. دیکھیے ذکر حبیب صفحہ 18، مصنف مفتی محمد صادق. تو یہ ہے نبی جو رات کو تھیٹروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح غیرت کی بھی انتہا دیکھ لیجئے کہ کشف الجنون ڈاکٹر بشارت احمد جو وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 88 پر کشف الجنون میں، کہتے ہیں کہ بیوی صاحبہ مرزا جی کے مریضوں کو ساتھ لے کر لاہور وغیرہ سے کپڑے بھی خود ہی خرید لایا کرتی تھی. بیوی صاحبہ مرزا جی کے مریضوں کو ساتھ لے کر لاہور وغیرہ سے کپڑے بھی خود خرید لایا کرتی تھی. دیکھیے نبی کی کتنی غیرت ہے کہ مرزا قادیانی کی جوان بیٹی جو اس کو بڑھاپے میں ملی تھی، مریضوں کے ساتھ ملتی ہے، ٹہلتی ٹہلتی وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے، قادیان سے لاہور آتی ہے اور وہاں لمبا طویل سفر طے کر کے لاہور میں گئی، تانگے میں ان کے ساتھ سوار ہوئی اور جا کر کپڑوں کی شاپنگ کی، اور پھر واپس پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد پہنچی ہے، اور مرزا صاحب پیچھے انتظار کر رہے ہیں اور استقبال میں کھڑے ہیں کہ کب بیگم صاحبہ شاپنگ کر کے آئے اور استقبال کیا جائے. یہ نبی. اور اسی طرح جہاد کے بارے میں انتہا قسم کے باغی، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے جہاد کی دعوت دی، اور جہاد کے ذریعے کہ اپنی امتوں کو اس سے روشناس کرایا اور اس کی ترغیب دلائی. لیکن مرزا صاحب جو ہے اس کا بھی اندازہ دیکھ لیجئے کہ جب انگریز نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے جب تک جذبہ جہاد ان کے دل سے نہ نکالا گیا، اس وقت تک ہم کسی صورت میں بھی ان پر قابو نہیں ڈال سکتے، اور اس کے لیے اس نے بڑی کوشش اور بڑے جتن کیے، اور اسلامی تحریک اور جہاد کا نام لینے والوں کو بڑی طرح طرح کی سخت قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں دی، الٹا لٹکا لٹکا کر ان کو بھوکے پیاسے مارا گیا، اور سر عام ان کی داڑھیوں کو موڑ دیا گیا، اور برفوں کے بلاکوں پر لٹا کر ان کو مار مار کر ان کی موت کے گھات اتار دیا گیا، اور دہتے ہوئے انگاروں پر لٹکا کر ان کی چربی کو پگھلا دیا گیا، اور پھر یہ تمام کام کر کے وہ کہہ لگا کر ہنسا کرتے دیکھ کر، اور جیلوں کے اندر بھوکے رکھ رکھ کر عرصہ دراز ان کو مارا گیا. اور ایسے حالات میں ادھر حالات یہ ہیں کہ جہاد کا نام لینے والے، جہاد کا کام کرنے والوں کو یہ سخت اذیتوں اور تکلیفوں سے دوچار کیا جا رہا ہے، اور ادھر مرزا صاحب جو جہاد کے بارے میں یہ ترانہ گا رہے ہیں، کہتے ہیں اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و قتال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد. حوالہ دیکھیے اعلان مرزا قادیانی مندرجہ تبلیغ رسالت جلد نہم صفحہ نمبر 49، مؤلف میر قاسم علی قادیانی. تو مسلمانوں کے ساتھ جہاد کا کام کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہیں، اور مرزا جو ہے یہ فتوی دے رہا ہے کہ جہاد جو ہے یہ بالکل بیکار ہے، یہ ختم ہے. اور ایک جگہ تو ایسے لکھتا ہے تریاق القلوب صفحہ 15 پر، یہ مرزا کی اپنی کتاب تریاق القلوب صفحہ 15 پر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میری زندگی کا اکثر حصہ اس سلطنت کی تائید و حمایت میں گزرا ہے۔ اس سلطنت سے مراد انگریز کی سلطنت، جو اس وقت پاک و ہند پر انگریز قابض تھا۔ کہتا ہے کہ میری زندگی کا اکثر حصہ اس سلطنت کی تائید و حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے مخالفت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں کہ اگر اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ جہاد کے خلاف اور انگریز کی اطاعت کے بارے میں میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں کہ اگر تمام کو اکٹھا کر دیا جائے تو 50 الماریاں بھر جائیں۔ حوالہ دیکھیے تریاق القلوب صفحہ 15، آج مرزا قادیانی۔ اور اسی طرح دوسری جگہ کہتا ہے، ادھر مسلمانوں کا حال اس دور میں یہ تھا، انگریز کے خلاف جو ہے ہر مرد عورت چھوٹا بڑا جو ہے وہ ان کے خلاف اور ان کی ہر بات میں مخالفت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کے ان کو اذیتوں کے سامنے کرنے پڑ رہے ہیں۔ لیکن ادھر مرزا صاحب جو ہے وہ رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں اپنی اس انگریز حکومت کے لیے۔ کہتا ہے اب میں اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ خدا تعالی ہماری مخصنہ ملکہ معظمہ کیسرہ ہند کو عمر دراز دے کر ہر ایک اقبال سے بہرا بار کرے، اور وہ تمام دعائیں جو میں نے اپنے رسالہ کیسرہ اور تحفہ کیسریہ میں ملکہ موصوفہ کو دی ہیں قبول فرمائے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ مخصنہ اس کے جواب سے مجھے مشرف فرماوے گی۔ مسلمان ان کی تباہی کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرے، لیکن مرزا صاحب جو دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مخصنہ حکومت کو، جو بڑے احسان کرنے والی، بڑی کرم نوازیاں کرنے والی، ان کو زندہ تابندہ رکھے۔ حوالہ دیکھیے حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجزانہ درخواست سے، عریضہ خاکسار غلام احمد قادیان المرقوم 27 ستمبر 1899 مندرجہ بالا تبلیغ رسالت جلد ہشتم مؤلف میر قاسم علی قادیانی۔ اور اسی طرح اس کی جو طرح طرح کی بےہودہ قسم کی باتیں جن کا کوئی عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، وہ بھی آپ سنیں، جیسے یہ مجمع لگانے والے جھوٹھی باتیں اور گپوٹیشن لگاتے ہیں۔ کبھی آپ نے مجمعے والے دیکھے ہوں گے، وہ یہ سانپ ہے، یہ نیول ہے، یہ فلاں ہے، ان کی لڑائی ہو جائے گی، ان کو فلاں ہو جائے گا، ابھی یہ فلاں ہو، پتہ نہیں کیا کچھ بتلاتے ہیں، نہ وہ لڑائی ہو، نہ کہ ایک دوسرے کو مارے، نہ کچھ بھی ہو، ایسے گپوڑیاں تمام لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ تو ہوتی ہے سربا بیچنے والی اور دعاؤں اور منجن بیچنے والوں کی گپیں۔ اب اس نبی کا حال بھی دیکھ لیجئے، جو افیون کے نشے میں دانت اور آدھی کھلی آنکھ کے ساتھ حاضر خدمت آپ کے سامنے گپے لگانے کے لیے۔ چنانچہ کہتا ہے کچھ عرصہ گزرا ہے کہ مظفر گڑھ میں ایک ایسا بکرا پیدا ہوا ہے جو بکریوں کی طرح دودھ دیتا ہے۔ یہ مرزا صاحب کا ایک خبر ہے کہ مظفر گڑھ میں ایک ایسا بکرا پیدا ہوا ہے جو بکریوں کی طرح دودھ دیتا ہے۔ حوالہ دیکھیے سرمہ چشم آریہ صفحہ 41۔ اور دوسرا ایک جگہ لکھتا ہے، اس کے بعد تین معتبر سکھا اور معزز آدمیوں نے میرے پاس بیان کیا کہ ہم نے بچشم خود چند مردوں کو عورتوں کی طرح دودھ دیتے دیکھا ہے، بلکہ ایک نے ان میں سے کہا کہ امیر علی نام کے ایک سید کا لڑکا ہمارے گاؤں میں اپنے باپ کے دودھ سے ہی پرورش پاتا ہے، کیونکہ اس کی ماں مر گئی تھی۔ کیسا دیکھا کہ ماں فوت ہو گئی ہے تو بیچا بیٹا جو ہے اپنے باپ کے دودھ پر پال رہا ہے۔ حوالہ دیکھیے سرمہ چشم آریہ صفحہ 41، مصنف مرزا قادیانی۔ اور ایک اور بھی خبر دیتا ہے، کہتا ہے کہ بعض نے یہ بھی دیکھا کہ چوہا مٹی خشک سے پیدا ہوا، جس کا آدھا دھار تو مٹی تھا اور آدھا چوہا بن گیا۔ یہ کیسے بےہودہ اور عقل سے پیدل آدمیوں کی یہ باتیں ہیں اور نبوت کا دعویٰ ہے۔ تو یہ اور بھی اس کی زندگی کے حالات ایسے عجیب و غریب ہیں کہ آدمی، ایک عامی آدمی سن کر ہنستا ہے کہ یہ آدمی جس کو ایک عامی انسان اور عقل مند اور سمجھدار نہیں سمجھا جا سکتا. اب جس پر وحی لے کر آنے والے فرشتے تھے ان فرشتوں کے حال بھی سن لیجیے اور تھوڑی سی اس کی وحی کا وحی بھی ملاحظہ کر لیجیے کہ اس پر وحی کون کون سی آیا کرتی تھی تاکہ پتہ چلے کہ اس کی نبوت وہ کتنے پانی میں ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبی وحی لے کر جو فرشتہ وحی لے کر آتا رہا ہے وہ تو حضرت جبریل علیہ السلام تھے, لیکن اب مرزا قادیانی پر آنے والے جو فرشتے ہیں ان کے نام بھی سنیں. کہتا ہے کہ 15 مارچ 1905 کو خواب میں ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنا نام ٹیچی ٹیچی بتایا کہ میں نے خواب میں ایک فرشتہ دیکھا اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی. یہ دیکھیے حقیقت الوحی صفحہ 232 مصنف مرزا قادیانی. اب پتہ نہیں یہ ٹیچی ٹیچی کوئی جن تھا بھوت تھا یہ کون تھا جو اس کو ایسی آ کر خبریں سنایا کرتا تھا. اسی طرح ایک کہتا ہے کہ درشنی ایک فرشتہ ہے, ایک فرشتہ میں نے 20 برس کے نوجوان کی شکل میں دیکھا, صورت اس کی مثل انگریزوں کی تھی اور میز کرسی لگائے ہوئے بیٹھا تھا. میں نے اسے کہا آپ بہت ہی خوبصورت ہیں, اس نے کہا ہاں میں درشنی ہوں. یہ ایک فرشتہ جو درشنی ان پر وحی لے کر آتا تھا. حوالہ دیکھیے تذکرہ صفحہ نمبر 31 مصنف مرزا قادیانی. ایک اور بھی سنیے خیراتی. کہتا ہے کہ 3 فرشتے آسمان سے آئے, ایک کا نام خیراتی تھا. مجھ پر 3 فرشتے آسمان سے آئے, ان تینوں میں سے ایک کا نام تھا خیراتی. حوالہ دیکھیے تریاق القلوب صفحہ 192 از مرزا غلام قادیانی. اچھا ایک اور بھی فرشتہ عجیب تھا ان پر جو آیا کرتا تھا, اس کا نام تھا مٹھن لال. مٹھن لال بھی ایک فرشتہ آتا تھا. چنانچہ خود لکھتا ہے تذکرہ صفحہ نمبر 515 پر مرزا قادیانی کہتا ہے خواب میں کیا دیکھتا ہوں, ایک شخص مٹھن لال نام جو کسی زمانہ میں بٹالہ میں اسسٹنٹ تھا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد اس کے عملہ کے لوگ ہیں. میں نے جا کر کاغذ اس کو دیا اور یہ کہا کہ یہ میرا پرانا دوست ہے, اس پر دوست دستخط کر دو. اس نے بے تعمل اس پر دستخط کر دیے. یہ جو مٹھن لال دیکھا گیا تھا, مٹھن لال سے مراد ایک فرشتہ ہے. یہ مرزا کی یہ تحریر ہے. دیکھیے تذکرہ صفحہ نمبر 505 مصنف مرزا قادیانی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہ مسٹر گاما کا کوئی ہندو فرشتہ ہوگا. یہ مسٹر گاما غلام محمد گاما جس کو جب عدالت میں تھا اس کو گاما گاما کہا کرتے تھے, غلام محمد نہیں بلکہ گاما. تو اب یہ کوئی آنے والا جو فرشتہ ایسے معلوم ہوتا ہے جو کہ ہندو ہے, کیونکہ مٹھن لال یہ تو ہندوؤں کے نام ہیں. اسی طرح ایک فرشتہ اس پر شیر علی بھی آتا تھا. کہتا ہے میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ ایک شخص جو مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے مگر خواب میں محسوس ہوا کہ اس کا نام شیر علی ہے. حوالہ دیکھیے تذکرہ صفحہ 31. اسی طرح اور بھی کئی طرح کے فرشتے ہیں جو ان پر آیا کرتے تھے. ایک کا نام جو ہے ہمدرد فرشتہ, ایک ہے میٹھی روٹیوں والا فرشتہ. میٹھی روٹیوں والا فرشتہ وہ بھی ایک آیا کرتا تھا ان پر. کشف الہامات جو ان پر ہوتے ہیں, انبیاء کے کشف الہامات انتہائی فصاحت اور بلاغت پر مبنی ہوتے ہیں, جس میں حکمت اور دانائی اور معرفت الہی کی باتیں ہوتی ہیں. اور ادھر مرزا کے کشف الہامات جو ہیں وہ بھی سنیے جو کہ مختلف زبانوں میں ہیں. چنانچہ ان پر کبھی یہ وحی جو ہے وحی اور کشف جو عربی زبان میں ہوتی ہے, کبھی عبرانی میں, کبھی پنجابی میں, کبھی فارسی میں, کبھی ہندی میں اور کبھی انگریزی میں بھی. چنانچہ تمام زبانوں میں ان پر وحی آتی تھی, جو کہ فرشتے جو قسم مختلف قسم کے ہیں, کہ ہندو زبان رکھنے والا, کہ پنجابی رکھنے والا, کہ انگریزی رکھنے والا, یہ فرشتے تھے تو اسی طرح کی وحی آتی تھی. اب ان وحی میں سے ایک ایک بطور تمثیل کے سن بھی لیجیے. کہتے ہیں کہ عربی زبان میں مجھے پر وحی آئی تھی نا, وہ آئی تھی ربنا حاجن. یہ مجھ پر وحی آئی ہے. کیا مانا؟ ہمارا رب حاجی ہے, ہمارا رب حاجی ہے, حاج کرنے والا ہے. استغفر اللہ. یہ دیکھیے براہین احمدیہ نمبر 3 صفحہ 523۔ اس طرح عبرانی بھی وہی ان پر آیا کرتی تھی، تو وہ عبرانی، یہ شاید مجھے پڑھنے تو نہ آئے گی، تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، جو عبرانی وہی ان پر آئی تھی، ایلی ایلی لیما سبقتنی ایلی اوس، غالباً یہی ہوگا۔ دیکھیے البشرا جلد اول صفحہ 26، از مرزا قادیانی۔ اب یہ صحیح تلفظ سے پڑھنا اور اس کی شرح کرنا یہ تو مرزائیوں کا کام ہے، مجھے تو نہیں اس کا ترجمہ، نہ ترجمہ آتا ہے نہ اس کا تشریح آتی ہے۔ کبھی کبھی ان پر پنجابی بھی وہی آتی تھی، چنانچہ مرزا لکھتا ہے کہ مجھ پر ایک بار الہام ہوا کہ پٹی پٹی گئی، یہ وہی آئی ہے، پٹی پٹی گئی ہے، تذکرہ صفحہ نمبر 801 پر۔ ایک بار کہتے ہیں فارسی پر بھی مجھے وہی آئی ہے، کیسے؟ سلامت برت وائے مرد سلامت، دیکھیے صفحہ، تذکرہ صفحہ 297۔ اور ہندی میں بھی وہی آتی تھی، تو شاید وہ ہندی کو مجھے بھی تلفظ کرنے نہ آئے، تو جو اس کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ ہے کرشن جی روت در گوپال، غالباً اس طرح کے ہیں، پتہ ہے تلفظ کیسے ہوں گے۔ ایک بار انگریزی کے اندر بھی ان کو بھی کبھی کبھی وہی آتی تھی، کہتے ہیں آئی شیل ہیلپ یو، آئی ایم ود یو، آئی لو یو، یہ مرزا کی وہی ہے، آئی شیل ہیلپ یو، آئی ایم ود یو، آئی لو یو، یہ وہی دیکھیے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 303 از مرزا قادیانی۔ اور ایک اور بھی ان کی وہی کا اندازہ دیکھ لیجیے، جو خود بتلا رہی ہے کہ تمام کو تمام گپاڑ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، کہتا ہے کہ ہی ہیلپس ان دا ضلع پشاور، کیا مانا؟ وہ ضلع پشاور میں ٹھہرتا ہے، حالانکہ ہر ایک جانتا ہے جو چھوٹا بچہ بھی کہ ضلع کو انگریزی کے اندر ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے نہ کہ ضلع، تو چونکہ مرزا کو ڈسٹرکٹ تو کہنا نہ آیا تو کہنے اس نے یہ بول دیا ہی ہیلپس ان دا ضلع پشاور، وہ ضلع پشاور میں رہتا ہے۔ یہ تھی جو 5-6 زبانیں جن کے اندر حضرت مرزا کو وحی آیا کرتی تھی۔ اب وحی کے الفاظ جو ہیں وہ بھی مختلف اور عجیب و غریب ہیں۔ ایک بار ان پر وحی آئی پیپر منٹ، یہ بس اتنی وحی آئی ہے، دیکھیے الحکم قادیان 24 فروری 1905۔ اب اس کا کیا معنی، آگے پیچھے بس کچھ بھی، اتنی وحی آئی ہے۔ ایک بار وحی آئی پلاتوس، کیسے الفاظ آتے ہیں، پرش عمر پلاتوس یا پلاتوس، دیکھیے مکتوبات احمدیہ جلد اول صفحہ 68۔ اب قادیانیوں کا فرض ہے کہ اپنے اس نبی کے لیے الہامات ان کی تفسیر بھی کریں کہ ان کی تفسیر اور ان کا معنی کیا بنے گا۔ اچھا ایک بار ان کو آئی وحی آئی غسم غسم، یہ وحی آ رہی ہے غسم غسم، حوالہ دیکھیے بشرا جلد 2 صفحہ 50۔ اور ایک بار وحی آئی ایک دانا، ایک دانا یہ وحی ہے، کہتا ہے کہ ایک دانا کس کس نے کھانا، یہ وحی ہے، کہاں؟ البشرا جلد 2 صفحہ نمبر 107، مصنف مرزا قادیانی۔ اور تذکرہ صفحہ نمبر 645 پر لکھتے ہیں مرزا، کہتے ہیں کہ مجھے ایک بار وحی آئی کہ ایک انڈا میرے ہاتھ میں آیا جو کہ ٹوٹ گیا، یہ وحی ہے، ایک انڈا میرے ہاتھ میں جو کہ ٹوٹ گیا۔ اچھا اسی طرح مجھ پر کہتا ہے ایک بار مجھے وحی آئی، خواب میں مجھے دکھلایا گیا کہ 3 استرے اور عطر کی شیشی، 3 استرے پتہ نہیں کیا کرنے تھے اس نے۔ اچھا اس طرح ایک بار وحی آئی ٹھیکہ، الہام ہوا کہ مرزے ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور بیماریاں کتنی تھیں، جتنے جوڑ ہیں جسم کو اتنی بیماریاں تھیں۔ اچھا ایک بار الہام ہوا پیٹ پھٹ گیا، یہ دن کے وقت الہام ہوا تھا، کیونکہ جیسے رات کے الہام ہوتے تھے نا مرزا صاحب کو، اس طرح رات کو بھی اور دن کو بھی ہو جاتے تھے۔ ایک دن اس کو یہ الہام ہوا کہ پیٹ پھٹ گیا، تو پھٹنا ہی تھا، جب دن رات کھانے پینے کی پر گرے رہتے تھے۔ اور ایک بار وحی آئی ہے کہ آپ نے ایک بار خواب میں نہایت خوش نما برفی کا ایک ڈبا دیکھا, برفی کا ڈبا. یہ کیا, یہ وحی آ رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کوئی مریض سنے ہو کہ لا دے گا بےچارا. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے وحی آئی کہ رویا میں میں نے کسی رویا میں کسی نے ہمارے ہاتھ پر سونف رکھ دی. یہ وحی ہے کہ ہمارے ہاتھ پر کسی نے سونف رکھ دی. یہ تھے مرزا کے وہ الہامات اور طرح طرح کے وحیت وحمات جن کو کہتا تھا مجھ پر وحی آتی ہے. تو اب یہ مختصر حالات جو بتلائے ہیں کہ جو اس کے زندگی کے, تو اب کوئی ایک عامی سے عامی آدمی چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں کیا ایسا جو ہے اس کو ایک انسان سنجیدہ آدمی بھی کہا جا سکتا ہے, یا اس کو کوئی مینٹل ہسپتال کے اندر داخل کروانا چاہیے جو بات بات میں الٹی سیدھی باتیں کرے, جس کی باتوں کے اندر بھی کوئی توازن نہ ہو, بہکی بہکی باتیں اور دیوانوں اور جن کا ذہنی توازن درست نہ ہو جیسی باتیں ہوں اور وہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں, تو شاید یہ ذہنی توازن کی خرابی کی وجہ سے اس نے یہ دعویٰ کر دیا ہو. اگر ان کے ماننے والوں نے اب ان کو مکمل نبی بنایا ہوا ہے, اس لیے یہ تھے اس نبی کے حالات جو انگریز کا بنایا ہوا نبی تھا اور انہیں کی یہ تمام کاشت کیا ہوا پودا ہے جس نے یہ تمام کو تمام ڈھونگ رچایا. اب جس کے حالات یہ ہوں, جس کا کردار اور اخلاق یہ ہو, اب وہ اپنے آپ کو نبی بنائے یا ذلی نبی بنائے یا اپنے آپ کو مہدی یا مسیح موعود کا دعویٰ کرے, تو اب خدا ہی اس کا حافظ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح حق نبی جو ہے اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور کردار اور اخلاق وہ بھی ہمارے سامنے ہے جس کو اپنوں ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی سراہا اور تسلیم کیا کہ واقعی ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا کسی ایک بھی زندگی کا مرحلہ میں ایسا نظر نہیں آیا جس پر انگلی کا اشارہ کیا جا سکے. اور ادھر یہ ہے کہ جس کی ہر شب و روز اور ہر ہر بات جو ہے وہ واقعے کے خلاف ہے, تو نبی وہ ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے انتہا تک ان کی زندگیوں کو محفوظ کیا ہوتا ہے, کیونکہ نبی کی زندگی جو ہے وہ امت کے لیے اسوہ ہوا کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں حق کو پہچان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسے باطل جھوٹے اور کذاب لوگ جو کبھی نبوت کا ڈرامل رچا لیں اور کبھی کوئی اور طرح طرح کے بہروپی رنگ اختیار کر کے مسلمان کو گمراہ کریں, اللہ تعالیٰ ایسوں سے ہمیں بچائے. وما علی الا البلاغ.